تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم وبارك وسلم تسليما وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, کئی مہینے کے تعطل کے بعد آج یہ سلسلہ بنا میں خدا تعالیٰ پھر شروع ہو رہا ہے. رمضان سے پہلے رجب کے اواخر میں یہ سلسلہ بند ہوا تھا میرے غیر ملکی سفر کی وجہ سے. پھر رمضان بیچ میں آ گیا, اس کے بعد اب بنا میں خدا تعالیٰ یہ شروع کیا ہے. دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص کے ساتھ اور اپنی رضا کے مطابق جاری رکھے اور ہم سب کو, سنانے والے اور سننے والوں دونوں کو, ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہم انشاءاللہ اس مجلس میں پڑھیں گے. علامہ نووی کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے ریاض الصالحین, بہت مشہور کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے ریاض الصالحین. ریاض کے معنی ہے باغ اور باغات, اور صالحین نیک لوگ. ترجمہ ہے کہ نیک لوگوں کے باغات یا نیک لوگوں کا باغ. جس طریقے سے باغ میں پھل اور پھول ہوتے ہیں, کسی کا باغ ہے, اپنا باغ ہے, جس پھل کو دل چاہا توڑ کے کھا لیا, ایسے ہی یہ نیک لوگوں کے لیے کتاب ہے کہ جو لوگ نیک لوگ اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو ساری احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ پھلوں سے بدر جہاں زیادہ قیمتی چیزیں ہیں. خزانہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایات کا. بڑی عظیم شان کتاب ہے یہ ریاض الصالحین. اس میں ایسی ایسی حدیثیں جمع کی ہیں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے جو ہم سب کی زندگی کی روزمرہ کی ضرورت کی باتیں ہیں. یہ باب ہے فباب فی من سن سنتا حسنۃ او سیئۃ. یہ باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کوئی اچھا طریقہ جاری کر دیں یا برا طریقہ جاری کر دیں. بعض لوگ کوئی اچھا طریقہ جاری کر دیتے, بعض لوگ برا طریقہ جاری کر دیتے. اس باب کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص کوئی ایسا طریقہ جاری کرے جو اچھا ہو, مثلا خود عمل کیا کوئی اچھا یا لوگوں سے کہا کہ ایسا کرے اور لوگوں نے اس کو پر عمل شروع کر دیا, تو جتنا وہ عمل کرتے جائیں گے لوگ, ان عمل کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملتا جائے گا جس نے یہ طریقہ جاری کیا تھا. اور اسی طریقے سے اس کے برعکس معاملہ ہے, اگر کسی نے کوئی برا طریقہ جاری کر دیا, غلط بات جاری کر دی, تو جتنے لوگ اس کے بعد اس غلط طریقے پر عمل کرتے رہیں گے جو جتنا گناہ ان کو ہوگا اتنا اس کو بھی ہوگا. چنانچہ اس باب میں سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت جو سورہ فرقان میں ہے نقل کی ہے, عباد الرحمن کی صفات سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بیان کی گئی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. پھر ان کی صفات ہیں. اللہ رب العالمین کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں سورہ فرقان کے آخر میں. بڑی عظیم الشان صفات ہیں, دل چاہتا ہے کبھی ان صفات پر بیان ہو بلکہ پھر ان کو چھاپا بھی جائے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے کیسے بندے پسند ہیں جن کی تعریف کی قرآن نے بڑی تفصیل سے کہ فل ان کی یہ صفت ہوتی ہے, ان کی یہ صفت ہوتی ہے, یہ صفت ہوتی ہے, یہ صفت ہوتی ہے. ان میں سے ایک صفت, ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے جو اسی رکوع میں اب آخر میں بیان کی گئی کہ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وہ صفات کا بیان چل رہا ہے کہ عباد الرحمن, رحمان کے بندے یعنی رحمان کے پسندیدہ بندے, ان کی صفات کیا کیا ہوتی ہیں, کیا کیا ہوتی ہیں. ایک صفت یہ کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین سے. کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا یہ کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے, اس دعا کا, کہ اے رب, اے ہمارے رب, ہم کو عطا فرما ہماری بیویوں سے. ازواج کا لفظ ہے, زوج کی جمع ہے. زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں اور شوہر کو بھی کہتے ہیں. لفظ تو مذکر ہے لیکن یہ جوڑ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, جوڑ چاہے مرد ہو, شوہر ہو چاہے بیوی ہو. تو والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا, ہماری ازواج سے, ہماری بیویوں سے. مرد اگر کہیں گے تو ترجمہ ہوگا بیویوں سے, عورتیں دعا کریں گے تو ترجمہ ہوگا کہ ہمارے شوہروں سے. وہ دعا کرتے ہیں کہ ہم کو عطا فرما ہماری بیویوں سے یا ہمارے شوہروں سے اور ہماری اولاد سے, ذریاتنا, ہماری اولاد سے. قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, ہم کو عطا فرما ہمارے شوہروں سے یا ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے. کیا عطا فرما؟ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ہے خوشی, خوشی. تو اب ترجمہ ہو گیا کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب, ہم کو عطا فرما ہماری بیویوں سے, ہمارے شوہروں سے اور ہماری اولاد سے خوشیاں ہم کو عطا فرما. ایسی جامع دعا ہے, ایسی جامع دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں. خوشیاں عطا فرما, کیا مطلب؟ دنیا کی بھی خوشیاں عطا فرما, آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرما. اور خوشیاں کب عطا ہوں گی؟ جب ان کے وہ صحت مند بھی ہوں گے, تندرست بھی ہوں گے, مالی اعتبار سے بھی ٹھیک حال میں ہوں گے, پریشان نہیں ہوں گے, خوشحال ہوں گے, آپس میں ان کے تعلقات اچھے ہوں گے, ان کے ہمارے سے تعلقات اچھے ہوں گے, ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہوں گے. جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب جمع ہو گئی اس کے اندر کہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں اور ہمارے شوہروں سے ہم کو خوشیاں عطا فرما. یعنی دنیا کی خوشیاں بھی عطا فرما, آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما, خلاصے کہ نیکی بھی عطا فرما, خوش اخلاقی بھی ان کو عطا فرما، خندہ پیشانی بھی ان کو عطا فرما، عدل و انصاف بھی ان کو عطا فرما، ان سے ہماری محبت بھی ہم کو عطا فرما، ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، ہماری محبت ان کو ڈال دے، محبت نہیں ہوگی تو خوشیاں گاؤں، اولاد ہے تو وہ پیو فرما بردار ہو جائے، نیک ہو تندرست ہو، بیماریاں ہوں گی تو خوشیاں نہیں ہوں گی، خوشحال ہو مالی اعتبار سے بالکل خوشحال ہو، کوئی پریشانی ان کو نہ ہو، نہ دنیا کی نہ آخرت کی، اور دنیا میں بھی خوشیاں ہوں، آخرت میں بھی خوشیاں ہوں، دنیا آخرت میں کوئی عذاب ان کو نہ ہو. اتنی جامع دعا ہے. میں تو لوگوں کو بہت مشورہ دیتا ہوں، جو لوگ اپنے بیوی بچوں کی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بہت سے لوگ کہتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کے رشتے اپنے اولاد کے لیے طلبگار ہیں کہ ان کو لڑکیوں کو اچھے رشتے مل جائیں یا لڑکوں کو اچھے رشتے مل جائیں، میں ان کو کہتا ہوں یہ دعا پڑھا کر. کوئی بیماری کا ذکر کرتا ہے، ہمارا بیٹا بیمار ہے یا بیٹی بیمار ہے، بیمار رہتا ہے طلب، میں ان کو کہتا ہوں یہ پڑھا کر. کوئی کہتا ہمارے بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، تنگ دست ہے فلاں فلاں ہے، یا شوہر تنگ دست ہے، یہی کہتا ہوں کہ دعا پڑھا کر. میاں بیوی کے تعلقات خراب ہیں تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں یہ پڑھا کرو. اولاد نا فرمان ہے تو اسے بھی یہ کہتا ہوں یہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے لیے اور اولاد اور ماں باپ کے درمیان تعلقات کے لیے بہترین انتہائی جامع دعا ہے. تو یہ عباد الرحمن کی ایک صفت اللہ رب العالمین نے یہ بتائی کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں. در حقیقت اپنے نیک بندوں کو یہ دعا سکھانا مقصود ہے کہ تم بھی یہ دعا کیا کرو. تو ہم دعا کرتے کہ اے رب، اے ہمارے رب، ہم کو عطا فرما ہماری بیویوں سے، ہمارے شوہروں سے ہم کو خوشیاں عطا فرما، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو متقی لوگوں کا پیشوا بنا دے، متقی لوگوں کا پیشوا بنا دے. کیا مطلب؟ جتنے ہمارے چھوٹے ہیں، اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے، یا چھوٹے بہن بھائی ہیں، یا چھوٹے رشتے دار ہیں، یا شاگرد ہیں، یا مرید ہیں، یا معتقدین ہیں، یا نماز ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یا سب کے سب وہ لوگ ہیں جن کا ہم کسی نہ کسی درجے میں پیشوا ہیں، تو ہمیں پیشوا بنا متقی لوگوں کا، گناہوں سے بچنے والوں کا. حاصل کیا کہ جتنے ہمارے چھوٹے ہیں ان سب کو متقی بنا دے، جتنے لوگوں کے ہم پیشوا ہیں ان کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے. یہ ایسی عجیب و غریب دعا ہے، ایسی جامع دعا ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہر مسلمان کو چاہیے. آپ طلبہ یہ سوچیں گے کہ ابھی تو ہماری بیویاں بھی نہیں اور ضروریات بھی نہیں، مگر اب بھی کریں آئندہ ہوں گی انشاءاللہ. یہ دعا اس کو متضمن ہوگی. بیویوں کی خوشی کب میسر ہوگی؟ جب شادی ہوگی، تو شادی کی دعا بھی ہو جائے گی. یہ شادی کی دعا بھی اس کو متضمن ہے، تو یہ شادی کی دعا کو متضمن ہے یہ دعا بھی، کہ پھر اولاد کی دعا کو بھی متضمن ہے. جب یہ دعا کریں گے تو شادی بھی ہوگی اور پھر شادی ہو کے اولاد بھی ملے گی. تو شادی شدہ ہوں لوگ یا غیر شادی شدہ ہوں، سب کے لیے یہ بہترین دعا ہے. اس کو اس باب میں جو ذکر کیا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ذکر کیا اس جملے کے اس آیت کے آخری جملے کی مناسبت سے، وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں پیشوا بنا متقی لوگوں کا، جو گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں ان کا پیشوا بنا، ان کا امام بنا، ان کا مقتدا بنا، ان کا امیر بنا. کیا فائدہ ہوگا؟ متقی تو وہ ہوئے، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ یہ کیوں دعا مانگی؟ عباد الرحمان نے یہ دعا کیوں مانگی کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا؟ متقیوں کا امام بننے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ متقیوں کو تو ثواب ملے گا تقوی کا، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ بتانا یہی مقصود ہے کہ بہت بڑا فائدہ ہوا، وہ یہ کہ جب ہمارے ہماری بات ماننے والے لوگ، ہمارے معتقدین، ہمارے چھوٹے، ہمارے شاگرد، ہمارے بیٹے، ہماری اولاد، اولاد کے اولاد، ہمارے کہنے کی وجہ سے متقی بنیں گے، ہماری وجہ سے متقی بنیں گے، تو تقوی کا جو ثواب ان کو ملے گا وہ ہمیں بھی ملے گا. تو حاصل یہی نکلا کہ آدمی جب کوئی اچھا کام جاری کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے ایسا جس پر دوسرے لوگ بھی عمل کریں، تو جتنا ثواب عمل کرنے والوں کو ملے گا اس میں تو کوئی کمی ہوگی نہیں، اور جس شخص نے کوشش کی ہے جو ذریعہ بنا اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے اتنا ہی جتنا کہ ان کو ملا، بلکہ عمل کرنے والے کو تو ایک آدمی کے عمل کا ثواب ملا، اور اس کہنے والے کو کتنے آدمی کا ثواب، عمل کا ثواب ملا، جتنے لوگوں نے سنا، جتنے لوگوں نے سنا اور جتنے لوگوں نے عمل کیا ان سب کے عمل کا ثواب کی برابر اس کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی ان لوگوں کے لیے، اور بڑی خوشخبری بات کی بات معلوم ہوئی جو دنیا میں خیر پھیلانا چاہتے ہیں، اس دنیا میں لوگوں کو خیر کی طرف جو بلائیں، نیک کام کی طرف جو دعوت دیں، یا نیک کام کوئی طریقہ جاری کریں اور اس پر دوسرے لوگ عمل کریں، تو ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے عظیم الشام کہ جتنا وہ لوگ، جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کے عمل کے برابر اس اکیلے کو ثواب ملے گا. اس طرف بڑا دھیان کرنا چاہیے. اب دیکھیے ہم یہاں موجود ہیں، ہم میں سے ہر ایک اگر جائزہ لے تو ان میں سے اکثروں کے پاس، اکثروں کے ایسے لوگ ہوں گے جن کی بات ماننے والے کچھ نہ کچھ تو ہوں گے. مثلا کوئی باپ ہے تو اس کی اولاد بات مانتی ہوگی، کوئی ماں ہے اس کی اولاد اس کی بات مانتی ہوگی، کوئی بڑا بھائی ہے چھوٹے بہن بھائی اس کی بات مانتے ہوں گے، کوئی مسجد کا امام ہے تو اس کے مقتدی بات مانتے ہوں گے، کوئی استاد ہے، ٹیچر ہے اسکول کا، اسکول میں کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے یا دینی مدرسے میں پڑھاتا ہے اس کے شاگرد ہیں اس کی بات مانتے ہوں گے، کوئی افسر ہے جس کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ اس کے بات ماننے والے لوگ ہوں گے. تو آپ جائزہ لیں تو ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جن کی بات کچھ نہ کچھ لوگ ماننے والے ضرور ہوں گے. جب یہ بات ہے تو جتنے لوگ بات آپ کی ماننے والے اتنے لوگوں کے آپ امام ہیں. ایک تو امام نماز، ہمارے یہاں امام کہتے ہیں اصل میں نماز میں امامت کرنے والے کو، وہ بھی امام ہے، لیکن عربی زبان میں امام صرف اس کو نہیں کہتے جو نماز ہی پڑھاتا ہو، بلکہ امام کہتے ہیں امیر کو، قیادت کرنے والے کو، قائد کو، پیشوا کو، ایسے شخص کو جس کی پیروی دوسرے لوگ کریں، جس کی بات مانیں یا جس کے عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی عمل کریں، ایسے شخص کو امام کہا جاتا ہے. مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے امیر المومنین اس کو بھی امام کہتے ہیں، مسجد کے امام کو بھی اسی وجہ سے امام کہتے ہیں، اور استاد جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے شاگردوں کا امام ہے، اور باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کا امام ہے، گھر کا بڑا جو اپنے گھر والوں کا بڑا امام ہے، کوئی افسر ہے تو وہ اپنے ماتحتوں کا امام ہے. تو اس طریقے سے کوئی بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بہن بھائیوں کا وہ امام ہے، یعنی زندگی کے کاموں میں لوگ اس کے ماتحت جو ہے، اس کے جو چھوٹے ہیں اس کی بات مانتے ہیں. تو ہم میں سے جب ہر ایک کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں، ماں کے پاس بچے ہیں، باپ کے پاس اولاد ہے، بھائیوں کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، افسر کے ماتحت ہیں، امام مسجد کے مقتدی ہیں، استاد کے شاگرد ہیں، کسی پیر کے مرید ہیں، تو جو شخص بھی ایسا ہے وہ اپنے ماننے والوں کو متقی بنانے کی کوشش کرے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے. تو جتنا وہ گناہوں سے بچتیں گے، تقوی اختیار کریں گے، ان کو ثواب ملے گا، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا جائے گا. اور اس باب کا حاصل یہی بتانا ہے کہ جو شخص کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اچھے طریقے پر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر ثواب اس طریقے جاری کرنے والے کو ملتا ہے. اسی سلسلے کی ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہاں ذکر ہوا ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصے میں صبح کے وقت میں یعنی دوپہر سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جو بڑے فقر و فاقے کی حالت میں تھے, بہت ہی مفلس تھے. آپ کے پاس کچھ لوگ آئے عوراتن, ننگے بدن تھے, مجتابن نمار, نمار نمر کی جمع ہے, ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جس پر کالی سفید دھاریاں ہوں, چاہے وہ کپڑا ہو یا چمڑا ہو ایسا جس پر کالی سفید جھاڑیاں ہوں کی پٹیاں ہوں, اس کا اجتیاب انہوں نے کر رکھا تھا. کیا مطلب؟ وہ کپڑا جو تھا کالی اور سفید دھاریوں والا, اتنا کپڑا نہیں تھا کہ جس کا وہ تہمت بنا کر باندھ سکے. اوپر کے بدن کے حصے پر تو کچھ تھا ہی نہیں. اپنے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ وہ تہبند کے طور پر اس کو باندھ سکے. البتہ کالی سفید دھاریوں کا ایک کوئی کپڑا تھا, اس کو انہوں نے بیچ میں سے سوراخ کر کے اس کو یوں پہن لیا تھا, اوپر سے سر سے یا ٹانگوں سے نکال کے ڈال لیا تھا ناف کے اوپر. تو وہ اس کپڑے سے ان کے شرمگاہ چھپ گئی تھی. بس اتنا کپڑا ان کے پاس تھا, باقی پنڈلیاں بھی کھلی ہوئی تھی ان کی اور سینہ بھی کھلا ہوا تھا, ناف سے اوپر کا پورا حصہ چھپا کھلا ہوا تھا. تو کپڑوں کی بھی اتنی تنگی تھی کہ ایک تہبند بھی ان کے پاس نہیں تھا. تہبند کی ضرورت کو انہوں نے پورا کیا تھا ایسے کپڑے سے جو چھوٹا سا تھا اور اس کے بیچ میں سوراخ کر کے اس کو ٹانگوں میں پہن لیا تھا, اوپر جاپ تک لا کر چھوڑ دیا تھا. تو اس سے ان کے وہ حصے چھپ گئے تھے جن کا چھپانا فرض ہے. اور تلواریں انہوں نے گلوں میں ڈالی ہوئی تھی, تلواریں تو عربوں کا رواج تھا, ان کے پاس رہتی ہی تھی. جیسے کہ ہمارے آزاد قبائل میں پستول رہتا ہے لوگوں کے بدن کے ساتھ, کچھ کھانے پینے کو یا ہو یا نہ ہو مگر پستول یا اسی طریقے کا کوئی اور ہتھیار ضرور ہوتا ہے. تو ان کے پاس تلواریں ہوا کرتی تھی اور یہ سب کے سب قبیلہ مضر سے تعلق رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا ان کی یہ زبوں حالی دیکھ کر, خستہ حالی دیکھ کر, انتہائی درجے کا فقر و فاقہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا. غم سے غم ہوا آپ کو, رحم آیا. بس آپ گھر میں تشریف لے گئے, پھر باہر تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. انہوں نے اذان دی, نماز کا وقت ہونے والا تھا, زہر کی نماز کا وقت. چنانچہ پھر اقامت ہوئی, پھر آپ نے نماز پڑھائی, اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. نمازی جب جمع ہو گئے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں فرمایا کہ یا ایہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے ایمان والو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, آدم علیہ السلام سے پیدا کیا, تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. وجعل منہا زوجہا, اور ان کی بیوی بھی انہی کے نفس سے پیدا کی, حضرت حوا. یہ وہی آیات ہے جو نکاح کے شروع میں پڑھی جاتی ہے عقد نکاح کے وقت. یہ آیت آپ نے پڑھی, یہ آیت ختم ہو رہی ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا پر, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، تمہاری نگہبانی کرتا رہتا ہے، تمہیں دیکھتا رہتا ہے، تم سے غافل نہیں. اور دوسری آیت اور پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ حشر کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے واسطے وہاں کیا بھیجا ہے، آخرت میں کیا بھیجا ہے، کل کے واسطے یعنی آخرت کے واسطے اس نے کیا عمل کر رکھا، یہ دیکھ کے غور کرے. یہ سن تو لیا ہم نے مگر اس فکر کرنی چاہیے ہر ایک کو، یہ سوچے، گرد و پیش میں نظر ڈالے، اپنے حالات کا جائزہ لے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا عمل بھیجا ہے. کمی ہے ضرور تو اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں. خیر یہ آپ نے یہ دوسری آیت بھی پڑھی. جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ تصدق رجل من دیناره ومن درهمه من ثوبه من ساع بره من ساع تمره، کہ آدمی اپنے دینار میں سے بھی صدقہ کرے، اپنے درہم میں سے بھی صدقہ کرے. کسی کے پاس سونا ہے تو اس میں سے صدقہ کرے، چاندی ہے تو اس میں سے صدقہ کرے، کپڑا ہے تو اس میں سے صدقہ کرے، گندم ہے تو اس میں سے صدقہ کرے، کھجوریں ہیں تو اس میں سے صدقہ کرے. ہاتھ لیے کہ جو کچھ بھی مال کسی کے پاس ہے اس میں اللہ کے واسطے نکالے. کس کے واسطے نکالے؟ ان لوگوں کے لیے جو حاجت مند لوگ ہیں، بےچارے ضرورت مند آئے ہیں، فاقے فقر و فاقے میں مبتلا ہیں. یہاں تک کہ فرمایا کہ ولو بشق تمرتی، اگر کسی کے پاس زیادہ دینے کو کچھ نہیں ہے اور وہ کھجور کا آدھا حصہ کاٹ کر دے سکتا ہے تو آدھی کھجور دے دے، مگر دے جتنا بھی ہو سکے اللہ کے راستے میں نکالے. تو ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے اور ایک تھیلی لائے صاحب، اور وہ اتنی تھیلی اتنی بھاری تھی کہ ان کے ہاتھ سے ان کی ہتھیلی میں رکھی ہوئی تھی، وہ بہت بھاری معلوم ہو رہی تھی، اٹھانا مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے. تو اس تھیلی میں کچھ لے کر آئے، سونا یا چاندی ہوگی یا کوئی اور چیز ہوگی. ثم تتابع الناس، پھر یکے بعد دیگر لوگ لانے شروع ہو گئے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ دو ڈھیریاں بن گئیں کھانے کی اور کپڑوں کی، ایک کپڑوں کی ڈھیری، کھانے کی ڈھیری، کوئی گندم لیا ہے، کوئی کچھ لیا ہے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو کہ وہ کھل اٹھا خوشی سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا تھا، آپ کا چہرہ انور کھل اٹھا خوشی سے، ایسا ہو گیا جیسے کہ کانبو مذہبت، جیسے کہ اس کے اوپر سونے کا پانی پھیر دیا گیا، ایسی رونق آپ کے چہرے انور پر آ گئی خوشی سے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، جو شخص اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو تو ملے ہی گا، اور جو لوگ بھی اس طریقے پر عمل کریں گے اس کے بعد ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا، یعنی ان کا ثواب ملے گا. من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اس اچھا طریقہ جاری کرنے والے کو ان عمل کرنے والوں کے اجر کے برابر مزید اجر ملے گا، اپنے عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور دوسروں کے عمل کرنے والوں کا جو ثواب ہے ان کے ثواب میں کمی آئے بغیر وہ بھی ان کو ملے گا. اب دیکھیے یہاں پر جو یہ جو آپ نے فرمایا، وہ یہ کہ سب سے پہلے کس نے کام کیا؟ وہ صحابی انصاری جو آئے تھے جن کی ہتھیلیوں سے وہ اٹھ نہیں رہا تھا وہ مال جو اٹھا کر لا رہے تھے، انہوں نے ابتدا کر دی. جب انہوں نے ابتدا کی تو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی لانے شروع ہو گئے، تو انہوں نے ابتدا کی، ان کو یہ بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تم نے ابتدا کی تھی، سب اس کے بعد آنے شروع ہو گئے، تو اب سب کے برابر ثواب ان کو ملے گا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ثواب ملے گا؟ وہ جو صحابی انصاری آئے تھے وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے آئے تھے، اس انصاری کو جتنا ثواب ملا اس سب کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب اس کے علاوہ ملا. تو ایک قاعدہ یہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صرف اس انصاری کے ساتھ خاص نہیں ہے اور اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ قاعدہ کلیہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بھی کوئی اچھا طریقہ اسلام کے اندر جاری کرے گا تو جو لوگ بھی اس کا پر عمل کریں گے ان سب کے عمل کی برابر اس کو بھی ثواب ملے گا. اور آگے اسی آگے دوسرا حصہ آپ نے فرمایا اپنے اس ارشاد کا کہ وہ